بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، جزء عمك التفسير بيان كرهين وراكين جسمه سورة الفيل كي مختصر تفسير بيان كرتين إرشادي بار تعالاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فاجعلهم كعصف مأكول. الله تعالى كإرشاده، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے کیا سلوک کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کا دعو نہیں کر دیا گمراہی میں، یعنی بیکار کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارت من سجیل، وہ ان پر کنکریاں پھینکتے تھے سنگ گل کی، فجعلہم کعصف مأکول، بس ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا. عظیم سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، اکثر ہم تلاوت کرتے ہیں اپنی نماز میں. عظیم پیغام اس عظیم سورت کے، اور اصحاب الفیل کا قصہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کئی مرتبہ. ابرہ جو گورنر تھا نجاشی کی طرف سے یمن پر، اسے نجاشی کو خوش کرنے کے لیے ایک بڑا گھر بنایا، گھر کی تعمیر کی، ایک چرچ بنایا بہت بڑا. اتنا بڑا تھا کہ جب لوگ سر اٹھاتے اس کی بلندی کو دیکھنے کے لیے، تو سر پر سے جو پگڑی ٹوپی تھی وہ گر جاتی تھی. اسے قلیس کے نام سے بیان کیا گیا کہ جو چرچ ہے اس کا نام قلیس رکھا، کہ قلنسوہ جو تھی ٹوپی جو تھی وہ سر سے گر جاتی تھی. اتنی بہت بڑی عمارت بنائی تھی، اور وجہ یہ مفسرین بتاتے ہیں کہ اس قصے کا تعلق کسی اور قصے سے بھی ہے. کوئی جانتا ہے کون سا قصہ ہے؟ سورۃ البروج میں اس ظالم بادشاہ نے جب اہل ایمان کو، اور وہ کرسچن تھے، اہل ایمان جو تھے حق پر تھے، صحیح متبعین تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحیح اتباع کا، شرک کفر کرنے یا بدعات کرنے نہیں تھے. جب اصحاب الاخدود کے قصے میں اخدود اور گڑے کھودے گئے اور اس میں آگ لگا دی گئی اور ان کو زندہ جلا دیا گیا، تو اس ظالم بادشاہ کے خاتمے کے لیے نجاشی نے، جب نجاشی کو خبر ملی تو اپنے دو بڑے جو سپہ سالار تھے ان دونوں کو بھیجا یمن کی طرف، کیونکہ قصہ یمن کا تھا. تو نجاشی نے دونوں کو بھیجا اور ظالم بادشاہ کا خاتمہ ہوا، اسے قتل کر دیا گیا. پھر آپس میں ابرہ جو دوسرا شخص جو تھا، آپس میں ان کی لڑائی ہوئی. تو نے دیکھے کہ ہم فوج لے کے آئے ہیں، آپس میں ہم فوج اگر لڑے گی تو کچھ بچے گا نہیں ہمارا. فیصلہ کرتے ہیں کہ آپس میں ہم لڑتے ہیں دونوں، جو جس پر غالب آ جائے گا باقی سارے فوج کے تابع ہو جائے گی. تو قطع غلط فوجوں کے بیچ نہیں ہونے چاہیے، ہمارا آپس میں فیصلہ کر دیتے ہیں. ابراہ اس سے لڑتا ہے، وہ ابراہ کو منہ پہ مارتے تلوار کے وار کرتے، ناک کٹ جاتی ہے اور چہرے کچھ حصہ بھی کٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے. جب ابراہ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تو ابراہ کا ایک غلام جو ہے اسے پیچھے سے وار کر کے اسے قتل کر دیتا ہے، تو ابراہ بچ جاتا ہے. پتہ چلتا ہے نجاشی کو کہ ابراہ نے ایسا کام کیا ہے، دھوکے سے قتل کیا ہے. تو قسم کھاتا ہے ابراہ نجاشی جو ہے کہ میں اپنا قدم یمن کی زمین مٹی پر رکھوں گا اور تمہاری جو ناسیہ ہے پیشانی یہ کاٹ کر کاٹوں کر تمہیں قتل کروں گا. تو ابراہ کو جو معلوم ہوا کہ یہ ہونے والا ہے تو اس نے ایک جو مٹی ہے اسے برتن میں ڈالا اور اپنی پیشانی خود اپنے ہاتھ سے کاٹ کر ناسے کاٹ کر اس پہ رکھ دیا اور نجاشی کو بھیج دیا کہ تم اپنی قسم پوری کرو اور اپنا پاؤں جو ہے اس کے اوپر رکھ دو، میں نے مٹی بھی بھیجی ہے اور اپنی جو پیشانی وہ بھی کاٹ کے بھیجی ہے کہ تمہاری قسم بھی وہ پوری ہو جائے. جب نجاشی نے دیکھا کہ اس نے ایسے کچھ اس کی بات پسند آتی ہے، بڑے کمال کا بندہ ہے، یہ غلطی ہو گئی جو بھی ہو گئی اسے معاف بھی کر دیتا ہے اور گورنر بھی بنا دیتا ہے یمن پر. تو نجاشی مزید خوش کرنے کے لیے، ابراہ نجاشی کو مزید خوش کرنے کے لیے اس بڑے چرچ کو کی تعمیر کی ہے. تو اصل قصہ یہ ہے، واضح ہے. اب یہاں سے اس قصے سے آگے چلتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. ابراہ نے دیکھا کہ اس بڑے چرچ کی طرف لوگ آتے نہیں ہیں اور کعبے کی طرف لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں. تو اس نے کوئی قدم نہیں کیا کعبے کی طرف، شاید وہ کسی چیز کے انتظار میں تھا. الغرض تو لوگوں کو ابراہ بلانا چاہا چرچ کی طرف کہ اس چرچ کی طرف آؤ، اللہ گھر کو کعبے کو چھوڑ کر اس گھر کی طرف آؤ. کچھ تاجر آئے ہوئے تھے، اب پتہ ہے کہ جیسا اگلی صورت میں آئے گا لے الاف قریش میں رہت ششتہ وصیف کا جو ذکر ہوا ہے کہ یمن کی طرف تجارت کے لیے آتے تھے، شام کی طرف جاتے تھے. تو کچھ لوگ آئے ہوئے تھے بدو جو ہیں مکہ سے، اور اس بڑی بلڈنگ کو دیکھا. تو اس میں مختلف روایات آتی ہیں، کسی نے کہا ہے کہ ان میں سے ایک شخص کو غصہ ہے کہ یہ اس نے اللہ کے گھر کے برابر کا گھر بنا دیا، لوگوں کو بلا بھی رہا ہے، تو اس نے اس چرچ کے اندر جا کے گندگی کر دی ہے. جہالت کا زمانہ تھا، کہ اس نے پخانہ کر دیا، گندگی کر دی، اس دیواروں پر بھی اس نے پھینک دیا، غصے میں آ کر چلا گیا. اور دوسری روایت یہ کہتی ہے، یعنی یہ جو مفسرین کے اقوال ہیں مختلف، کہ یعنی آگ جلائی ہوئی تھی سیکنے کے لیے، تو ہوا تیز چلی اور آگ جا کے اس پہ دیوار کو لگ گئی، چرچ کے اس کو آگ لگ گئی. الغرض وجہ جو بھی تھی کچھ غلط ہوا. تو ابراہ کو غصہ آیا، اس نے قسم کھائی کہ میں کعبے کو توڑ کے رکھ دوں گا، تباہ کر دوں گا، اینٹ سیٹ بجا دوں گا، چھوڑوں گا نہیں میں. ان عرب جاہلوں کو کی جرت کیسے ہوئی کہ جو گھر میں نے تعمیر کیا ہے اسے توڑ دیں. لشکر تیار کرتا ہے اور اس لشکر میں ہاتھی ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں ہاتھی اپنے وقت سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی جنگوں میں. ہاتھی لیے ایک لشکر تیار کیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گیا. نجاشی کو ابراہ کو پتہ تھا کہ راستے میں رکاوٹ ہوگی، عرب آسانی سے جانے نہیں دیں گے، کیونکہ رب کے گھر کی تعظیم کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، اگرچہ شرک بھی کرتے تھے، ابھی توحید کا نور وحی نازل نہیں ہوا. اور اسی سال میں عام الفیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کی ولادت ہوئی. عام الفیل یعنی اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور اسی عام الفیل ہاتھی کو سال کہا جاتا ہے، عام الفیل اسی لیے کہا جاتا ہے. تو اس نے ترکیب سوچی ابراہ نے، کہ راست میں اگر کوئی بھی رکاوٹ پیدا کرے گا تو چھوڑو قتل تو کروں گا میں، لیکن کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑ دوں گا جو مجھے، جو میرے راہگیر ثابت ہوں گے اور مجھے راستہ بھی دکھائیں گے کہ مکہ کی طرف راستہ کون سا ہے، اسے پتہ نہیں تھا۔ وہ کچھ نے ایسے کیا، کچھ قبیلے ڈر گئے، بیچ میں آئے نہیں، اور جس نے تلوار اٹھائی ان کے خلاف جنگ ہوئی۔ ذہ ہاتھی تھے، طاقت تھی، غالب ہو گیا ابرہہ اور آگے چلتا گیا، اور ان میں سے بعض لوگ جن کو اس نے زندہ چھوڑ دیا تو وہ اس لیے راہگیر بن راستہ بتاتے رہے۔ مکہ کی طرف پہنچ گیا عبد المطلب، خبر ملی، دادا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابرہ آ رہا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ آ رہا ہے اور مقصد ہے اللہ کے گھر کو توڑنا، خاتمہ ہے۔ عبد المطلب ملاقات کرتے جا کے ابرہ سے، وہ کہتے ہیں تمہارا سب سے بڑا سردار ہے، وہ آ جائے، کوئی روکے گا تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اور اونٹ تھے عبد المطلب کے، اس پہ قبضہ کر لیا ابرہ نے۔ یہی طریقہ تھا کہ راستے میں جو بھی چیز ملے گی، مال بھی ہتھیالے گا اور آگے بڑھتا جائے گا۔ تو جب بات ہوئی تو عبد المطلب نے کہا مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہ نے کہا عجیب سے بندے ہو، تمہارے رب کے گھر کو توڑنے آئے، تمہیں اونٹوں کی پڑی ہے؟ میں نے یہ سمجھا ہے کہ تم بڑے سمجھدار بندے ہو، اپنے قوم کے سردار ہو، تم یہ مجھے گزارش کرو گے کہ میں تمہارے رب کے گھر کو نہ توڑوں، تمہیں اونٹوں کی پڑی، دنیا کی فکر ہے تمہیں؟ کہتے بات ایسی نہیں ہے، اونٹ میرے ہیں، میں اپنے اونٹ مانگنے آیا ہوں، یہ گھر رب کا ہے، وہ جانے اور تم جانو، رب اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ دیکھیں شرک تھا، رب کو مانتے تھے، یعنی کہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ اور عبد المطلب، جو زمانے کے جو مشرکین تھے، وہ رب کے وجود کے منکر نہیں تھے، وہ مانتے تھے رب کو، اللہ تعالیٰ موجود ہے، رب بھی مانتے تھے، لیکن واحد سچا معبود نہیں مانتے تھے۔ یہ بات تھی۔ کعبہ ہے اور ارد گرد بت بھی، 360 بت، ذرا غور کریں کعبے کو دیکھیں، یہ جو کعبہ ہے، ایک نہیں، دو نہیں، دس نہیں، 360 بت، کتنی تعداد ہے اور کس طریقے سے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، نعوذ باللہ۔ تو ابرہ مزید تکبر ہوا، آگے بڑھا۔ اچھا، جب کعبے کی طرف آگے بڑھا تو جو سب سے بڑا ہاتھی تھا نا، آگے جانے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو جب اس نے یہ سوچا تھا، ارادہ کیا تھا، فوراً اس اللہ تعالیٰ اسے وہیں پہ ختم کر دیتا، کن فیکون ہے نا، لیکن نہیں، موقع دیا اسے۔ یمن سے نکلا، پورا سفر کیا، یمن سے مکہ تک سفر کیا، آخری وقت میں سب سے بڑی طاقت جو اس کے پاس، اس نے انکار کر دیا۔ جب کعبے کی طرف رخ کرتے اسا اس کا تو رک جاتا تھا، یمن کی طرف واپس رخ کرتے تو دوڑ جاتا تھا، دوڑتا تھا، چلتا نہیں تھا، تیزی سے، پھر بھی عقل اسے عقل نہ آئی، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی، ہاتھی نے قدم نہیں بڑھایا۔ یہ معاملہ چل رہا تھا کہ اچانک آسمان پر چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، ابابیل، کثرت تعداد تھی آسمان پر چھوٹے چھوٹے پرندے تھے۔ غور کریں، ہاتھی اس وقت سب سے بڑی طاقت، ابابیل کا پرندہ چھوٹا سا پرندہ ہے، جس کے ہاتھ نہیں ہیں، کوئی بڑا اسلحہ بھی نہیں تھا اٹھانے کے لیے، لیکن ہر پرندے نے چھوٹے سے پتھر اٹھائے ہوئے تھے، اور پتھر بھی جو گوندھی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا، پانی سے اسے چھوٹا سا گولہ بنا دیتے ہیں، سخت ہو جاتی ہے، یعنی کسی پہاڑ کی تراشا ہوا کوئی سخت پتھر نہیں تھا جسے کہتے ہیں، کنکر جیسے کنکر ہوتے ہیں نا سخت ویسے نہیں تھا، لیکن مٹی تھی، لیکن مٹی کو سخت جب کیا جاتا تھا وہ مٹی تھی۔ پرندوں نے آسمان سے پتھر گرایا، بس یعنی پتھر جو تھے اس کو چھوڑ دیا، گریوٹی سے پتھر نیچے آیا زمین پہ۔ اس نے کس طاقت سے مارنا تھا پتھر کو، پرندے نے کیا مارنا ہے؟ پرندے نے پتھر اٹھانے تھے، بس وہ پتھر اللہ کے حکم سے جا کے لگے، ابراہ اور اس کے پورے لشکر کو لگے، اور ایسے زور سے وہ پتھر لگے، گولی سے بھی زیادہ تیز۔ دیکھیں آج کل جو اسلحہ ہے نا، بڑا ٹیکنالوجی ہے، اگر گولی سر پہ لگے اور دور سے لگے، یعنی آسمان پہ پرندے تھے زمین پہ نہیں تھے، تو جسم جا کے رک جاتے کہیں نہ کہیں۔ یہ ایسے پتھر تھے جو سر پہ لگتے تھے اور پیچھے دوبر سے نکل جاتے تھے جسم کے پار، آر پار، یعنی کہ یہاں پہ چھاتی سے لگا پیچھے نکل گئے۔ اب دیکھیں یہ جو ویڈ تھے نا سینے والی اور پیچھے، یہ چوڑائی چھوٹی سی، زیادہ نہیں ہے، لیکن سر سے لے کے دوبر تک یہ جو پورا حصہ ہے، یہ اس کی چوڑائی کتنا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ پتھر تیزی سے آسمان سے گرتا، سر پہ لگتا، دوبر سے نکل جاتا، اور جسم کے جس حصے کو لگتا اسے پار ہو جاتا۔ یعنی ان چھوٹے سے پتھروں نے، جسے چھوٹے سے پرندوں نے پھینکا، اس پر رش کر کے جسم میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو کیسے بیان فرمایا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا سلوک کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ ہاتھی والے کون ہیں؟ ابراہ اور اس کا لشکر جو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا نہیں، پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ہمیں خبر کہاں سے ملی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کیے، اس طرح سے ہمیں پتہ چلا ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا داؤ، ان کے جو ہیلے تھے، جو حربے تھے، جو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، کیا وہ سب گمراہی میں بیکار نہیں ہو گئے؟ سب بیکار ہو گئے، جو بھی طاقت تھی، جو بھی ہیلے تھے، سب سے بڑی طاقت اپنے زمانے کے اپنے وقت کے لے کے آئے تھے، سب تباہ ہو گئے۔ تباہ کیسے ہوا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر ابابیل پرندے بھیجے، جھنڈ در جھنڈ، چھوٹے سے پرندے۔ یہ پرندے کیا کرتے تھے؟ ترمیہم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، وہ ان پر کنکریاں پھینکتے تھے یا سجیل کے پتھر پھینکتے تھے، جسے سنگ گل بھی کہتے ہیں۔ صرف یہ پتھر پھینکے۔ حسین فرماتے ہیں کہ دو پرندوں کے جو پاؤں ہیں ان میں تھے اور ایک چونچ میں تھے، یہ تین پتھر ہر پرندہ لے کے آیا تھا، وہ اوپر سے چھوڑ دیتا تھا، پھینک دیتا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فجعلہم کعصف مأکول، پس ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ دیکھیں جب بھیڑ بکریں جو ہیں ڈربے میں گھاس وغیرہ کھاتی ہیں، کھاتی بھی ہیں اور جو ضائع ہوتا ہے اسے روند بھی دیتے ہیں اپنے پاؤں سے۔ دیکھیں ڈربے میں کبھی دیکھا کہ نہیں دیکھا، کیسے گھاس بھوس بکھرا ہوتا ہے۔ یہ لشکر ایسے ہی ہلاک ہوا، بکھر کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے تھے زمین پر پورے لشکر کے۔ سبحان اللہ، سب سے بڑی طاقت اپنے زمانے کی اس وقت تباہ ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ ہلاک کس نے کیا؟ جس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، کوئی ہیلا نہیں ہے۔ ہاتھی کا یا پرندے کا ہاتھی سے کوئی ہے تناسب؟ کوئی ہے مقابلہ؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے حکم سے سب سے کمزور بھی طاقتور ہو جاتا ہے, غالب آ جاتا ہے سب سے بڑے طاقتور پر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے جب گھر کی حفاظت کرتا ہے, اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے, تو کوئی نقصان پہنچا بھی نہیں سکتا. یاد رکھیں, آج بھی لوگ کہتے ہیں اہل کفر کے پاس جدید اسلحہ ہے, ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے, ان کے پاس جہاز ہیں, سب مرینز ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ان کے پاس, ہمارے پاس کیا ہے, ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ ہمارے پاس ایک چیز بنیادی جو ہونی چاہیے ہر دشمن کے مقابلے کے لیے, دوسری چیز اس کے بعد کی ثانوی چیز ہے. اگر پہلی چیز نہیں ہے تو دوسری جتنی بھی طاقتور ہو, اگر کافر کے برابر کی بھی ہے تو پھر بھی کام نہیں آئے گی. جو اصل بنیادی چیز ہے وہ ہے ایمان. ایمان کی طاقت ہے, توحید اور سنت کی طاقت ہے, صحیح منہج پر اگر مسلمان قائم ہو جائے, واللہ کوئی بھی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اصل ایمان ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی طاقت ہے مقابلہ کرنے کے لیے, اس کی بھی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہم یہ کریں مسلمان اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور کچن کی چھری لے لیں یا خالی ہاتھ جا کے مقابلہ کریں کافروں کا, بس ایمان سے لڑتے رہیں, یہ کس نے کہا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان اساس ہے, توحید اور سنت مضبوط کر اپنی زندگی میں, اور پھر کافر کا مقابلہ کر کے دیکھیں. آج مسلمان کیوں ذلیل ہو اور کمزور ہے؟ کیونکہ ایمان کمزور ہے. یہی ذلت کی اصل وجہ ہے. شرک, بدعات و خرافات عام ہے ہمارے معاشرے میں, علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. ہم مقابلہ اپنی خواہش نفس کے کا نہیں کر پا رہے. اصل جنگ ہماری اپنی خواہش نفس کے خلاف ہے, اپنے معاشرے سے شرک, بدعات اور خرافات ختم کرنے کے لیے, علم کی روشنی میں, دلیل کی روشنی میں. یہ اصل مقابلہ ہے. مسلمان راہ راست پر آ جائے. کثرت تعداد حق کا معیار کبھی نہیں رہی, اور نہ ہی غلبہ کا معیار رہی ہے. اصل معیار ہے توحید اور سنت ہے, ایمان ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ عرب ہمیشہ جرأت مند ہوتے ہیں, بہادر ہوتے ہیں. اللہ کے گھر کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ جان قربان کر دیتے, قتل ہو جاتے. اللہ نے توفیق دی نہیں انہیں. توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی, یاد رکھیں. اللہ کو مانتے تھے, شرک کرتے تھے الگ بات تھی, لیکن اللہ کو مانتے بھی تو تھے. اللہ نے نہیں چاہا کہ مشرکین قریش جو ہیں وہ اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے ان میں سے کوئی ایک شخص بھی تلوار اٹھا کے قتل ہو جائے, رب کے گھر کی حفاظت کے لیے, تاکہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا نور لے کے اپنے قوم کی طرف آئے اور ان کے خلاف جب وہ بات نہ مانے, تلوار اٹھائے, تو میں سے کوئی شخص یہ احسان نہ جتلائے کہ ابرہ سے ہم نے اس گھر کو بچایا, ہم نے حفاظت کی تھی. حکمت احکم الحاکمین کی, سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے, دلوں کے چھپے رازوں کو بھی خوب جانتا ہے. فتح مکہ کے موقع پر مشرکین قریش کھڑے ہوئے تھے, ان میں سے جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے, سب کے سر جھکے ہوئے تھے. کسی کی ضرورت نہیں سر اٹھا کے ایک مرتبہ کہتا کہ اس گھر کی کسی دن ہم نے بھی حفاظت کی تھی. کسی کو ضرورت ہوئی؟ کہ اس قابل نہ تھے وہ. اور پھر تیسری بات کہ اس گھر کی تعظیم ابھی ہونی ہے, جیسے کہ تعظیم کرنے کا حق ہے. ابھی تعظیم نہیں ہوئی, شرک تھا. ابھی توحید کا آغاز ہونے والا ہے, دعوت التوحید ابھی زندہ ہونے والی ہے. اس وقت کوئی دعوت توحید, اس وقت کچھ نہیں تھا. اللہ کے گھر کی عظمت توحید سے, یاد رکھے اس قاعدے کو, اللہ کے گھر کی عظمت توحید سے جڑی ہوئی ہے. اللہ کے گھر کا وجود بھی توحید سے جڑا ہوا ہے. توحید و سنت موجود ہے, اللہ کا گھر موجود ہے. توحید نہیں ہے تو اللہ کا گھر باقی نہیں رہے گا. قرآن مجید کا وجود اسی توحید سے جڑا ہوا ہے. یہ پوری دنیا توحید سے جڑی ہوئی ہے. جس دن توحید اس دنیا میں نہیں رہے گا, نہ یہ کعبہ رہے گا, نہ یہ قرآن رہے گا, نہ یہ دنیا رہے گی. توحید کی دیکھا, توحید کی اہمیت کیا ہے, فضیلت کیا ہے. ہمارے زندگیاں دلوں میں توحید کی کیا قدر و قیمت ہے, کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہمارے نظر میں توحید کی کیا حیثیت ہے؟ رب کے ہاں توحید کی قدر و قیمت ہے. اس لیے ہمیں اس صورت سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اپنی زندگی میں توحید کو مضبوط کرنا ہے. ہر مسلمان اپنے رب کے گھر کا محافظ ہے جب وہ توحید پر عمل کرنے والا ہوتا ہے, موحد ہوتا ہے. جو شرک کرنے والے ہیں وہ اپنے رب کے گھر کے سب سے بڑے دشمن ہیں, کیونکہ وقت آنے والا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حبشہ سے ایک شخص نکلے گا, حبشی جو کعبے کو توڑ کے رکھ دے گا, اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, کعبہ وجود سے مٹ جائے گا, کعبہ نہیں رہے گا, یہ ختم ہو جائے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. میرے بھائی تعظیم قریش بھی کیا کرتے تھے لیکن شرک تھا. رب نے گھر کی حفاظت کی ہے اسی توحید کے لیے. توحید کا آغاز ہوا اور بتوں کو توڑا گیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اللہ کے پاک گھر کو بتوں سے پاک کیا. اس کی پاکیزگی کو واپس, جو پامال ہو چکی تھی مشرکین نے کر دی تھی, اسے واپس, اس پاکیزگی کو واپس لائے اور بتوں کو توڑ دیا. اللہ کے گھر کی عظمت توحید سے جڑی ہوئی ہے. آج کے درس میں اگر یہی بھی پیغام ہمیں مل جائے والله یہ کافی ہے ہمارے لیے. مسلمان کی عزت, اللہ کے گھر کی تعظیم توحید سے جڑی ہوئی ہے. ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم رب سے ڈرنے والے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں, اللہ گھر کے تعظیم کرنے والے ہیں, قرآن کو ہم اپنے سینے سے لگانے والے ہیں, لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ قرآن کا اصل پیغام کیا ہے؟ رب کے تعظیم, رب کے گھر کی تعظیم کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت لے کے آئے ہیں, جو ہر سب رسولوں کی دعوت تھی, اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر حق کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ سب کا جواب کیا ہے؟ ایک ہی جواب ہے, کیا ہے؟ توحید ہی ہے. توحید عبادت. مسلمان اگر اس حقیقت سے غافل رہیں گے تو والله زندگی میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, من صلی اللہ علیہ صالحین کے اس مجرے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں توحید کو عام کر دے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک بدعات و خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں, ہماری ذریت کو, سب مسلمانوں کو دور فرمائے, محفوظ فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.